فقه شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ
ہے مجموع مدنی مذاکرہ
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لی ہے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. آپ جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ملتا رہے گا. اور یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف پینا دم کیا پانی پینا نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. اعتکاف کی نیت نہیں تھی اور مسجد میں کھانا پینا وغیرہ آ گیا تو نہیں کھا سکتے. کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت بھی نہیں ہو سکتی. البتہ ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کر لیجئے اور کچھ نہ کچھ ذکر و درود ترتیب کر لیجئے. مثلاً 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اب چاہیں تو کھائیں پیئیں سوئیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 2 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 3. جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جیسے آپ حج کر کر واپس لوٹے اور یا دیگر جس طرح حج کر کر واپس لوٹتے ہیں تو ان کو کیسے مبارکباد دی جائے؟ ارشاد فرمائے.
وہ بزرگوں نے لکھا ہے حاجی آئے تو اس سے ملاقات کرے اور اس کو دعا کا کہے. 20 ربیع الاول اس کی دعا قبول ہے. اس سے مغفرت کی دعا کروائے. مبارکباد بھی دینے میں حرج نہیں. ہمارے یہاں رائج ہے یہ مبارکباد دینا. حج مبارک ہو. حج آپ کا بابرکت ہو. اللہ حج قبول فرمائے آپ کا. یہ بھی کہنے میں اچھا ہے. البتہ بعض لوگ حجیوں کو آزمائش میں ڈال دیتے ہیں. آپ نے ہمارے لیے دعا کی یا نہیں کی؟ نام لے کر دعا کی یا نہیں کی؟ ہمارا سلام نام لے کر بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا نہیں کیا؟ یہ اتنی آزمائش والی بات ہوتی ہے کہ اب ظاہر ہے کہ سب کا وہاں یاد رہنا نام یہ ضروری نہیں ہے. یہ پوچھا نہ جائے کیونکہ وہ پھر اب حاجی جو ہے بےچارا یا تو گھبراہٹ میں ہاں بول دے گا یا نہ کیسے بولوں اس کو برا لگے گا. وہ جھوٹ میں پڑ جائے گا حاجی ہاں بول دے گا. تو اس لیے مطلب اس طرح کے سوالات نہ کیے جائیں. یہ عام طور پر لوگ بولتے ہیں ہمارے لیے دعا کرتے ہو نہیں کرتے ہو. نہیں پوچھا جائے وہ بےچارا مطلب آزمائش میں پڑے گا. اور اس طرح کے معاشرے میں کئی سوالات رائج ہیں. ہمارا کھانا کیسے اچھا لگا؟ ہمارا گھر کیسا لگا آپ کو؟ فلاں میری گاڑی کیسی ہے؟ میرا لباس کیسا ہے؟ میں کیسا لگتا ہوں؟ اب یہ میری آواز کیسی ہے؟ بیان کیسا کیا میں نے؟ نعت کیسی پڑی؟ یہ پوچھا نہیں جاتا. اگر اس کو تعریف کرنی ہوگی نا خود ہی کر دے گا آپ کی تعریف. خود نہیں کہلواتے. عورتوں میں کافی ہوتا ہی ہے کہ کھانا ہوگا تو یہ ان کو یوں کمنٹس کی ضرورت ہوگی کہ کھانا کیسا ہے. اب ظاہر ہے کہ وہ اچھا ہے کہیں گے تبھی اس کو اچھا لگے گا. اگر یہ کہیں کہ تم کو تو مرچیں زیادہ تھی یا نمک زیادہ تھا یا صحیح پکا نہیں تھا گلا نہیں تھا وغیرہ وغیرہ یہ کہیں گے تو ظاہر اس کو مزہ نہیں آئے گا. اس لیے پوچھا نہ جائے. کوئی سچ بولنے والا ہوگا تو ایسی باتیں کر دے گا تو پھر آپ کو مزہ نہیں آئے گا, اور ورنہ بےچارا جھوٹ بولے گا کہ بہت اچھا لگا کھانا, سفر میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی. اب یہ سب کارکردگی پیش کرو ان کو کہ تکلیف ہوئی یا نہیں ہوئی. حدیث پاک میں سفر و قطعت العذاب ہے, بخاری کی حدیث کا ایک حصہ ہے, یہ سفر عذاب کا ٹکڑا ہے. سفر میں تو آزمائشیں تو ہوتی ہیں, تکلیفیں تو ہوتی ہیں. عوام بھی خیر و بخیر و عافیت گزرا, بخیر و عافیت میں گھر پہنچ گیا ہوں, بخیر و عافیت میں واپس آ گیا ہوں. اب جتنے گناہ لے کر گیا تھا اس سے زیادہ گناہ لے کر پلٹا ہے کوئی, اور اب وہ کہہ رہا ہے بخیر و عافیت آ گیا ہوں. اس کی عافیت اسی کو مبارک. اللہ کریم ہمیں بس اچھی سمجھ عطا فرمائے. واقعی کو بخیر و عافیت آ گیا تو ٹھیک ہے, کہنے مہرج نہیں ہے, میں تو چوٹ کرنے کی درج کر رہا ہوں. ہمارا حال تو ایسا ہی ہے کہ بس ہر وقت گناہوں میں اضافہ ہے. اب عافیت خیریت اللہ نصیب کرے, حقیقی خیریت, قلبی خیریت, باطنی خیریت نصیب کرے. ظاہری خیریت تو چلو بدن کی تو ہوتی ہے بسا اوقات, نہیں بھی ہوتی تو اصل تو بس وہ روح کی خیریت ہو نا, ہماری روح درست ہو جائے, باطن درست ہو جائے, دل درست ہو جائے, دماغ درست ہو جائے, سوچیں درست ہو جائیں, تو پھر ہم اچھے, ہم عافیت میں, ہم خیریت میں. باقی عافیت کہاں سے لائیں گے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
نگران شورا نے ایک مرتبہ سفر جب کیا بیرون ملک کا, تو واپسی پر کسی نے پوچھا کہ آپ کا سفر کیسا گزرا, تو جملہ کہا تھا کہ مرنے کے بعد پتا چلے گا.
ظاہر ہے مرنے کے بعد ہی پتا چلے گا کیسا رہا. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ جس نے روزہ رکھ لیا وہ بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ انشاءاللہ میں نے روزہ رکھا, انشاءاللہ میں نے روزہ رکھا, اللہ نے چاہا تو میں نے روزہ رکھا. اللہ روزہ رکھ چکا ہے تو اس کا یہی بتایا کہ اس کے معنی یہ کہ اللہ قبول کر لے تبھی روزہ ہے, ورنہ روزہ ہی نہیں ہے. اس نے قبول کیا نہیں کیا, اب اس کا ہمیں تو کوئی گارنٹی ہمارے پاس تو نہیں ہے, یقینی معلومات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا سوال یہ ہے کہ کون سا ایسا عمل ہے جس سے اس کو کرنے سے ہم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے سب سے قریب بن جائیں؟
خوب سنتوں پر عمل کریں, اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں. جب اطاعت کریں گے اور سنتوں پر عمل کریں گے, فرائض واجبات تو انڈرسٹوڈ ہے کہ اس میں آ گئے اطاعت میں, اور درود شریف کی کثرت کریں گے تو انشاءاللہ مقرب بارگاہ رسالت بھی بن جائیں گے, سب ان کے کرم سے ہو سکے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایک سوال ہے کہ حافظ کتنے لوگوں کی شفاعت کرے؟
جس حافظ کی فضیلت ہے وہ حافظ ہو کہ قرآن کے حلال کو حلال سمجھے, حرام کو حرام سمجھے, اور وہ قرآن کریم پر عمل بھی کرے, اور اس کا حفظ باقی بھی ہو. اب تو کیا حافظ تو بن جاتے ہیں, حافظہ بھی بن جاتی ہے, لیکن آہستہ آہستہ بھلا دیا جاتا ہے. ایک تعداد مطلب نام کے حافظ ملیں گے جن کو قرآن کریم یاد نہیں ہوتا, یا وہ رمضان کا مصلی سنانے کی ترکیب ہوتی ہے, وہ بھی پیسے کھینچنے کے لیے, ایک تعداد ہے تو وہ اجرت پر پڑھ رہی ہوتی ہے, تو وہ بھی کیا رمضان شریف ایک دو مہینے پہلے بس وہ بےچارے پریشان ہوتے ہیں کہ مجھے منزل یاد کرنی ہے, پھر دعائیں کرواتے ہیں کہ منزل کچی ہو گئی ہے, منزل یاد کرنی ہے. تو یہ اس طرح کے اب حافظوں کا وہ کہتے ہیں اللہ حافظ ہے, اللہ کی رضا کے لیے جو قرآن کریم حفظ کرے اور اس کے حلال کو حلال سمجھے, اس کے حرام کو حرام سمجھے, اور عمل کرے قرآن کریم کے احکامات پر. اس طرح کے مطلب ہے کہ حافظوں کے اپنے فضائل ہیں, اور وہ اپنے والدین اور شفاعت کرے گا, ان کے ماں باپ کو تاج رکھا جائے گا, جو حفظ کریں گے قرآن کریم ان کے ماں باپ کو قیامت کے دن ان کے سروں پر تاج رکھے جائیں گے. بہرحال اصل حافظ جو ہے نا, بس وہ جو میں نے عرض کیا نا, اللہ کی رضا کے لیے ہو, خالی حافظ کہلوانے کے لیے نہ ہو. آج کل حافظ کہلواتے ہیں وہ ہوتے نہیں ہیں, بےچارے بھول چکے ہوتے ہیں. لیکن کئی ایسے بھی ہوتے ہیں وہ پکے حافظ ہوتے ہیں اور تعداد ان کی تھوڑی ہوتی ہوگی. حفظ کرنا آسان ہے, حفظ کو باقی رکھنا یہ اس سے مشکل ہے. روزانہ تلاوت ہوتی رہے, ایک منزل اگر روز پڑھتا رہے نا تو قرآن بہت پکا رہے, انشاءاللہ بہت پکا رہے گا. منزل نہیں پڑھ سکتا تو کم از کم روز کا ایک بارہ تو پڑھے. اب قرآن کریم کھول کر دیکھنا ہی نہیں ہے تو پھر تو بہت مشکل ہے کہ وہ پاس رہے. جان بوجھ کر قرآن کریم کو بھلا دینا اس کی اپنی شامتیں ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا سوال یہ ہے کہ میں جب بھی کوئی نیکی کرتا ہوں, نماز وغیرہ پڑھتا ہوں یا کوئی کسی کی مدد کرتا ہوں, تو مجھے لگتا ہے کہ میں اللہ کا کتنا گنہگار بندہ ہوں, پتہ نہیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں. مجھے یہ ہمیشہ وسوسہ رہتا ہے کہ یا پتہ نہیں میری قبول ہوئی ہے نیکی کہ نہیں, تو اس کے بارے میں مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے.
خوف اور رجا دونوں ہونے چاہیے. خوف تو ہو کہ میری عبادت اللہ کی بارگاہ کے قابل نہیں ہے, اور اللہ کی رحمت پر امید بھی ہونی چاہیے کہ اچھوں کے صدقے مجھ گناہگار کا بھی عمل قبول ہو جائے گا. میں خوش فہمی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ میں بہت نیک آدمی ہوں اور بس میں نے یہ کیا وہ کیا, جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے, ایسا بھی نہ ہو. اور بالکل ہی رحمت سے مایوسی بھی نہ ہو, اللہ کی رحمت سے نظر بھی نہ ہٹائے, اپنے کرم سے ضرور قبول فرمائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر علیہ السلام, یہ ارشاد فرمائے کیا بارش کے ہر ایک قطرے کے ساتھ فرشتہ ہوتا ہے؟
امام حسن بن علی بربہاری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب شرح السنہ میں فرماتے ہیں, اس بات پر ہمارا پختہ یقین ہے کہ بارش کے ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ اترتا ہے جو اسے اللہ پاک کے حکم کے مطابق گراتا ہے. یہ شرح السنہ میں بھی ہے اور طبقات الحنابلہ میں بھی ہے. روح البیان میں روایت میں آیا کہ بارش کے ہر قطرے پر ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے تاکہ وہ اسے اللہ پاک کے حکم کے مطابق دریا, میدان یا ہوا پر گرائے. تفسیر طبری میں بارش کے ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے. احیاء العلوم میں احادیث میں آیا ہے کہ آسمان و زمین و زمین کے ذروں اور حیوانوں حتیٰ کہ بارش ہر قطرے پر فرشتے مقرر ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایک سوال آیا ہے, جمعے کی جماعت کیا زوال کے وقت ہو جائے گی؟
جب ظہر کا وقت شروع ہو جائے گا وہ جمعے کا وقت ہے, وہ بھی جمعے کی جماعت اگر شرائط کے ساتھ اگر کی جائے. اس کے شرائط عام, جیسے ظہر کی نماز ہر آدمی پڑھا دیتا ہے, یعنی امام جو امامت کا آل ہے وہ پڑھاتا ہے, لیکن جمعے کے لیے اور بھی شرائط ہے. شرائط پائے گئے تو وقت تو زوال کے بعد شروع ہوگا, سورج کو جب زوال لگا تو ظہر کا وقت شروع ہوا.
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک احمد ہے یا محمد؟
احمد بھی ہے محمد بھی ہے, وہ بھی بہت سارے نام ہیں.
کیا عورت عدت کے اندر نکاح کر سکتی ہے؟
نہیں, عدت کے اندر تو نکاح کا پیغام دینا بھی حرام ہے.
آج کل بہت پریشان ہوں, رزق میں برکت کا کوئی دعا بھی بتا دے.
اللہ کریم پریشانی دور فرمائے, روزی میں برکت دے. کہیے وظیفہ بہت اچھا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد کھلے آسمان تلے ننگے سر 500 مرتبہ پڑھے یا مسبب الاسباب اول آخر 11 11 بار درود شریف. یہ روز پڑھتے رہے, اللہ کرے گا تو غیب سے روزی کے رستے کھل جائیں گے.
بہن بھی کر سکتی ہے اور وہ
کہ بہن بھی کر سکتی ہے, لیکن اس میں یہ کہ کسی نامحرم کی نظر نہ پڑے اسی جگہ پر وہ ہو.
ایک سوال آیا ہے, کیا حضرت نوح علیہ السلام نے دنیا میں 1000 برس قیام فرمایا؟
ملفوظات میں اعلی حضرت کے 1600 سال عمر نوح سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے پائی.
میاں والی سے خرم یہ سوال کر رہے ہیں, कि जो मर्द ज्यादा हज करे तो उसे अलहाज कहा जाता है, ये बताइए कि जो औरत ज्यादा हज करे उसे क्या कहेंगे?
नहीं तो ये तो साइल ने तय कर लिया ना कि जो ज्यादा हज करे उसको अलहाज बोलते हैं।
जी
जो एक हज करे वो भी अलहाज होता है, ये हमारे यहाँ मतलब पाकिस्तान में उर्फ है, एक पढ़े करे तो हाजी, एक से ज्यादा करे तो अलहाज, वरना वैसे है नहीं। और अरबी में तो हर हाजी को अलहाज ही लिखते हैं, औरत जब हज करती तो उसको हाजा हाजा या हज्जन बोलते हैं। हमारे यहाँ रिवाज कम है, मर्दों को हाजी ज्यादा बोलते, औरतों को बिचारियों को नहीं बोलते हाजा या हज्जन। हमारी मेमन जबान में हाजियानी, गुजराती में भी हाजियानी, तो हाजियानी मेमनी में भी हाजियानी बोलते है गुजराती का, ये उर्दू का लफ्ज नहीं है।
बकराईद का गोश्त अगर खिचड़े के अंदर इस्तेमाल कर ले जाए मुहर्रम के, जो हम घर में बनाते हैं अपने लिए और अपने अजीजों के लिए, उसमें कोई मुजायका तो नहीं है?
नहीं कोई मुजायका नहीं है, अपने लिए बनाए बकराईद के गोश्त का खिचड़ा, दोस्तों को खिलाए, नियाज में डाले, शादी में इस्तेमाल करें कोई अगर कुर्बानी का गोश्त, तो जिस तरह भी चाय कर सकते हैं, अपन मालिक का गोश्त, कुर्बानी इसने की है उस गोश्त का, तो कोई हरज नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
एसएमएस के जरिए सवाल है कि अगर नमाज में दिल ना लगे तो क्या हम नमाज पढ़ना छोड़ दें?
नौकरी में दिल नहीं लगता, लेकिन नौकरी करते ही ना, काम धंधे में दिल नहीं लगता करते ही, बीमार का दिल नहीं लगता गिजा में दवा में नहीं चाहता, लेकिन वो जान बचाने के लिए दवा गिजा सब इस्तेमाल करता ही है। तो इसी तरह हम लोग हैं मरीज, रूहानी मरीज है, तो हमारा नमाज में दिल नहीं लगता, तो फिर भी नमाज तो पढ़नी पड़नी है। इंशाल्लाह एक दिन वो आएगा कि वो हमारा मर्ज दूर हो जाएगा, तो दिल भी लगा करेगा, नमाज तो पढ़नी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल अर्ज है कि मदनी चैनल पर आपके मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाजिरी के मनाजिर देखे हैं, मगर मुवाजा शरीफ पर आपकी हाजिरी के मनाजिर नहीं देखे, इसके हवाले से कुछ इरशाद फरमाइएगा।
काफी साल हुए मैंने मुवाजा शरीफ पर हाजिरी नहीं दी, मदीनी शरीफ गया लेकिन हाजिरी नहीं दी, अपने आप को उस काबिल नहीं समझा, फिर मैं रूबरू हाजिर हो जाऊं, अपना अपना शौक होता है। हजरत अल्लामा मोहम्मद शरीफ कोटलवी रहमतुल्लाह ताला ने फरमाते हैं कि हजरत अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी रहमतुल्लाह ताला ने, पुराने बुजुर्ग हैं वो, सैयदी कुतुब मदीना के दौर के बुजुर्ग हैं, इनकी किताबें भी हैं, मतलब मशहूर आलिम थे, सुन्नी आलिम थे, आशिक रसूल थे। तो ये के बाबू सलाम पर, मस्जिद नबी शरीफ का एक मशहूर दरवाजा है बाबू सलाम, जो सरे अनवर की तरफ वो है, तो उस दरवाजे पर मैं एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग को देखता था, तो वो वहां बैठते थे। एक बार मैंने उनसे मुलाकात की और कोई तारुफ हुआ, मैंने नाम तो इनका सुना था तो आली में मैंने भी अपना तारुफ करवाया, उस तरह इनसे पूछा कि आप यहाँ नजर आते हैं मुवाजा शरीफ पर, आपको जाते कभी नहीं देखा? तो इन्होंने फरमाया कि मैं, यही सरकार का करम है कि मुझे अपने दरवाजे तक आने की इजाजत दी है और दरवाजे तक मैं पहुंच गया हूँ, और कुत्ते का काम होता है दरवाजे पर पहरा देना, घर के अंदर को नहीं जाता। इस तरह का इश्क में भरा हुआ जवाब उन्होंने दिया था। बाल बुजुर्गों से ऐसे ऐसे इनकी मतलब वाकयात है कि जैसे मदीने शरीफ में आते तो पहले से वो भूखे रहने शुरू कर देते, भूखा खाना नहीं है, तो मदीने शरीफ जब तक रहे खाना नहीं है, ना खाना ना पीना है, कि पेशाब और ये सब वहां कैसे करेंगे मदीने में, तो अपना अपना हिसाब। ऐसे भी बुजुर्ग हुए जो मदीने शरीफ में आए तो न सोना है न बैठना है, वो नमाज में बैठना उठना वो अलग चीज है सजदों में, इसके अलावा मतलब यानी कि वो हर वक्त कयाम, جتنا وقت رہے مدینہ شریف میں وہ کھڑے رہے, اور اس کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اپنا اپنا عشق ہے, اپنا اپنا انداز ہے, اور جب تک عشق شریعت سے نہیں ٹکراتا وہ ظاہر ہے اس کی پذیر آئی ہے, وہ اچھا ہی اچھا ہے. بعد ایسے ہوتے ہیں کہ مدینہ شریف میں حاضر ہوتے تو پھر الٹے قدم سارا مدینہ الٹے قدم واپس جاتے. بہت پرانی بات ہے, میں قبرستان میں ایک شخص کو دیکھتا تھا, وہ چوکی دار تھا, وہ لمبی داڑھی تھی, ڈنڈا ہاتھ میں ہوتا تھا, چوکی داری کرتا تھا. ہم میں سے کسی نے میرے ساتھ اور بھی عیسائی بھائی تھے, پرانی بات ہے, وہ اس کو کہا اللہ آپ کو مدینہ دکھائے کسی بات پر کہا, اور وہ تو عجیب بات کی اس نے, تو میں مدینے جاؤں گا. نہ پھر اس نے جو بات کہی وہ ذرا کہ میں ری کیسے خارج کروں گا, مدینے میں ایسا کام کروں گا میں, نہیں میں اس قابل نہیں. وہ کہتے بالکل گنوار سا آدمی تھا, لیکن اس نے بات ایسی کی کہ وار دل کو لگ گئی کہ کیا یار اس کی سوچ ہے کہ جن پاکیزہ ہواؤں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زلفوں کے بوسے لیے, میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جن فضاؤں میں اپنے اوقات گزارے ان فضاؤں میں ہم یہ کیسے کریں, یہ ان کے عشق ہوتے تھے. امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس خراسان کے عمدہ گھوڑے آئے ہوئے تھے, دروازے پر بندھے ہوئے تھے, تو کسی نے وہ کوئی حاضر ہوئے کوئی بات ہو تو ہی بولا وہ گھوڑے سارے تم نے نہیں آپ بھی اپنی سواری لے رکھے, بولا نانا بابا میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں یعنی جس زمین میں سرکار کے قدم چومے میں اس زمین کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندوں, یعنی میں اس پر گھوڑے دوڑاؤں, نہیں مجھ سے نہیں ہو سکتا, سواری نہیں کرتے تھے امام مالک رحمت اللہ تعالی نے مدینے میں, اور استنجا مدینے میں نہیں کرتے تھے, استنجا مدینے شریف سے باہر جا کر کرتے تھے. ہاں آپ جب بیمار ہوتے تو یہ مجبوری ہے, یہ لکھا ہوا ہے, ورنہ مدینے شریف سے یہ سارا باہر کرتے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی کو ہتھوڑے وغیرہ مدینے میں نہیں چلانے دیتی, کیلے ٹھوکنا ہتھوڑے چلانا نہیں, سرکار کو تکلیف ہوگی, حیات ہے نا سرکار کو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو یہ سارا کام مدینے شریف سے باہر ہوتا تھا, اور مدینے شریف سے باہر لوگ استنجا کرنے جاتے تو باقاعدہ مقام تھا مدینے سے باہر, عام طور پر وہاں لوگ یہ کرتے تھے. یہ ٹھوک پیٹ کا کام بھی توڑ پھوڑ کا یا جو بھی مینٹیننس جو کرنی ہوتی تھی چیزوں کی یہ وہاں لوگ جا کے کرتے تھے. مدینہ شریف میں سکون امن, یہاں تک کہ ترکوں کے دور میں بھی بڑا پاکیزہ دور تھا کہ انہوں نے مسجد نبوی شریف میں بڑی تعمیرات میں مطلب یعنی کہ حصہ لیا, تعمیرات کی, سعادت ان کی ابھی تک ان کی تعمیرات کے آثار باقی ہیں. اور ان میں یہ حضرات جو تھے جو تراش خراش کرنی ہوتی پتھروں کی لگانے کی ماربل یہ وہ, تو یہ سب مدینہ شریف سے باہر لے جا کر اس کو ٹھک ٹھک جو بھی کرنا تھا وہاں کرتے تھے, اور یہ سارے حفاظ ہوتے تھے, تلاوتیں بھی کرتے تھے, اور یہ سارا کام یہ لوگ کرتے تھے. اور مدینہ شریف میں جب منارہ یا جہاں بھی جو چیز لگانی ہے اس میں تو وہ ربڑ کی ہتھوڑی سے آہستہ آہستہ وہ اس کو جماتے تھے, مدینے میں آواز نہیں ہونی چاہیے ایسے اشاک تھے, اور یہ بالکل یعنی کہ کھلی آنکھوں سے دیکھنے والی بات ہے کہ ان کے دور کے منارے آج بھی موجود ہیں. اللہ ہم سب کو نصیب کرے, ابا اگر آپ نے نہ دیکھا اور کبھی بلکہ فوٹو میں نظر آتے ہیں, فوٹو میں چمک نظر آتی ہے, بتی نہ ہونے کے باوجود جو ترکوں کے دور کے مینارے ہیں نا وہ نورانی ہے, ان میں روشنی یعنی وہ خود بخود ان میں چمک ہے, اور اتنا عرصہ ہو گیا چمک باقی ہے, اور بعد میں جو بنائے گئے ان میں وہ چمک نہیں ہے. حالانکہ بعد میں تو کتنا مطلب ترقی ہوئی, ٹیکنالوجی کتنی ترقی کر گئی ہے, لیکن عاشقوں کے ہاتھ کہاں سے لائیں گے, وہ عاشقوں کے ہاتھ کے بنے ہوئے ان میں چمک ہے, تصویروں میں بھی چمک ہے ان مناروں میں. یہ منارے اور موجودہ دور کے مناروں میں فرق ہے. اب دیکھیے اس میں آپ خود غور کر لیجیے کہ کوئی ایسا مینارہ ہے جس میں سفیدی زیادہ ہے. اسکرین میں ایک تو سیدھی طرف سیدھے ہاتھ کی طرف مینارہ جو سبز گنبد کے بظاہر قریب ہے, اس یہ تھوڑا یعنی کہ اس کو دیکھ لیں آپ. اور یہ جو اسکرین میں اس طرف ہے الٹے ہاتھ کی طرف, اس کو دیکھ لیں. یہ الٹے ہاتھ کی طرف ہے, یہ سفید ہے, اس میں چمک ہے. قریب سے بھی آپ اللہ دکھا دیکھنا, اس میں نور ہے, چمک ہے, اور یہ ترکوں کے دور کا ہے. یہ تصویر میں بھی ماشاء اللہ اس میں نور موجود ہے, زیادہ نور ہے. یہ سارے نور والے فضائے نور بھری ہیں, لیکن ان کو عاشقوں کے ہاتھ لگے ہیں یا جو بھی ہے آپ کے سامنے ہے. دیکھو اب یہ مکس ہو گئے نا, تو یہ سب سے آگے نکلا ہوا جو ہے نا تصویر میں, یہ ترکوں کے دور کا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے, اللہ کی رحمت کے
کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ لوگ حج فرض ہونے اور مال و اسباب ہونے کے باوجود حج نہیں کرتے, ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟
جس پر حج فرض ہے اور وہ حج نہیں کرتا, تو اس کے لیے مطلب وہ حدیث میں نا کہ چاہے وہ نصرانی ہو کر مرے چاہے یہودی ہو کر مرے, یعنی برے خاتمے کا خوف ہے اس کے, اللہ کریم ایمان سلامت کے. جس پر حج فرض ہو جائے اس کو کرنا ہی کرنا ہے.
یوٹیوب پر مصدق حسین بھائی, اگر کوئی شخص اپنے دوست سے معافی مانگے اور وہ معاف نہ کرے تو اب کیا کرنا چاہیے؟
معاف کر دینا چاہیے. حدیث پاک میں کہ جس کے پاس اس کا بھائی معافی لے جائے اور وہ نہ دے تو اسے کو سر پر آنا نہ ملے گا, اسے کو سر پر وہ جا نہیں سکے گا. جو معاف نہیں کرے گا. یوں مطلب یہ کہ معاف کر دینا چاہیے.
نوید احمد بھائی پوچھ رہے ہیں کیا نیاز کسی کے بھی ایصال ثواب کے لیے کر سکتے ہیں یا صرف بزرگوں کے نام پر ہی نیاز کی جائے؟
چلو وہ جیسے کہ چھوٹا ہوتا ہے نا اس کو بولتے بیٹھ جاؤ, بڑا آتا ہے تو اس کو بولتے تشریف رکھیے. مانا ہے کہ تشریف رکھیے کے مانا بھی وہ یہ بیٹھ جاؤ, لیکن ایک احترام کا لفظ ہوتا ہے. تو اسی طرح عام آدمی کے ایصال ثواب کے لیے جو کھانا پکایا جاتا ہے اس کو بولتے ہیں فاتحہ کا کھانا. فلاں ہمارے دادا کا فاتحہ ہے, ہمارے دادا کی برسی ہے. جب بزرگ کا ہوگا اہل اللہ کا نیک بند ہوگا تو اس میں کہیں گے فلاں بزرگ کا عرس ہے, برسی کو عرس اور فلاں بزرگ کی نیاز ہے. لیکن وہی فاتحہ کا کھانا ہے, وہی برسی ہے, لیکن یہاں الفاظ کیا وہ احترام والے الفاظ ہیں, زیادہ احترام والے الفاظ. جی ایصال ثواب ہر مسلمان کے لیے کیا جا سکتا ہے. ہر مسلمان عام مسلمان کے ایصال ثواب کا کھانا جو اس کو نیاز نہیں بولتے, عرف یہی ہمارا سبا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
اگر کوئی دوسروں سے غلط انداز میں پیش آتا ہے اور اپنی عادت سے تنگ بھی ہو, لوگ اسے یہ کہتے ہیں کہ تم ہمیشہ بری بات کرتے ہو, وہ اپنی عادت کو کیسے ختم کرے اور لوگوں کا ایسا کہنا کیسا چاہیے؟ اسے یہ بات اس کی لوگوں کی کرنا اس کو اچھا کر دے گا؟ یوٹیوب پر ایک سوال ہے.
بعض اوقات اچھا کر بھی سکتا ہے کہ لوگ جب ہی تو اس کو پتا چلا نا کہ لوگ مجھ سے تنگ ہیں, وہ سدھرنا چاہتا بھی سدھر نہیں پاتا, تو اس کو بھرپور کوشش کرنی چاہیے سدھرنے کی. اصل وہ دل سے کوشش کرے گا نا تو ترکیب بنے گی, خالی اوپر اوپر سے کوشش کرے گا نا تو کچھ نہیں ہوگا. جیسا کہ وہ ایک مطلب فرضی حکایت ہے کہ ایک شخص کیچڑ میں پھنس گیا تھا اور وہ نکل نہیں پا رہا تھا, تو کوئی دوسرا آدمی نکلا, اس نے پسٹن نکالی. جب اس کے پسٹن تاکی نا اس پر, ایک دم وہ بے قرار ہو کر اچھلا کودا نکل گیا بھاگا, تو اس نے پسٹن پھینک دی اور ہنسا زور سے کہ میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا تھا, تم مطلب یہ دیکھے صحیح کوشش نہیں کر رہے تھے نکلنے کی, یہ جب جان پر بنی نا تمہارے تو تم نے زور لگایا, تم نکلنے میں کامیاب ہو گئے. تو اسی طرح ایسا شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ میں سدھر نہیں پا رہا, تو یہ اصل اس کا اپنا جو کوشش ہے نا وہ کمزور ہے. نماز نہیں پڑھی جاتی, گناہ نہیں چھوٹتے. ایک گھنٹے کے لیے اگر کسی کو قبر میں بند کر دیا جائے زندہ زندہ, اور اس کو آکسیجن یا جو کچھ ڈال دیا جائے کہ یہ مرے نہیں, سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں مثال, تو باہر نکل کر کان پکڑ لے گا نہیں. یا واقعی کسی کو چلو مار دیا جائے ایک گھنٹے تک, وہ نزا کی سختیاں ہو سب کچھ ہو, مر جائے قبر میں, پھر سانپ بچھو آئے اور پھر وہ جی اٹھے, کبھی بھی مطلب یعنی کہ یہ اب گناہ کی طرف رخ نہیں کرے گا. اس کی آیتیں ہیں نا وہ,
لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین, کہ اگر مجھے ایک مہلت ملتی تو میں نیکوں کاروں میں سے ہوتا.
یہ کہ ابھی مہلت ملی ہوئی, مرنے کے بعد مہلت اصل ملے گی. بہت بڑے بزرگ تابعی بزرگ ہوئے, تو انہوں نے اپنے گھر میں قبر بنا کر رکھی تھی, اور اب ان کو غفلت سے کیا کام. لیکن بہرحال کہ جب غفلت ہوتی تو قبر میں لیٹ جاتا اور خود کو ڈراتے کہ بس میں مر گیا ہوں, اب میں قبر میں آ گیا ہوں. ڈراتے ڈراتے پھر بولتے اچھا چلو تم کو ایک بار پھر موقع دیا جاتا ہے, قبر سے نکل آتے. اب موقع دیا جاتا ہے تو اب غفلت نہیں کرنا, خوب نیکی کرنا, عبادت کرنا. اس طرح یہ اپنے آپ کو سمجھاتے تھے. تو یہ بزرگوں کے اپنے اپنے انداز تھے. تو بہرحال یہ کہ جس جو سدھرتا نہیں ہے نا, جو اپنے آپ کو ڈرائے تو اللہ کرے گا تو اس کے اندر سدھار کا جذبہ بڑھے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ جھوٹ بولنے اور بہانہ بنانے میں کیا فرق ہے, برائے کرم جواب عنایت فرمائے.
جھوٹ تو ہے ہی جھوٹ, بعض اوقات بہانے بھی جھوٹے ہی ہوتے ہیں. اس پہ بہانے کی کیا ڈیفینیشن کیا بنے گی,
جھوٹ تو جو واقعے کے خلاف بات ہو, جس کی بات ہے اس کے خلاف بات ہوگی تو اس کو جھوٹ بولا جائے گا. بہانوں میں دونوں باتیں ہو سکتی.
جی, سچ کا الٹ جھوٹ ہے. اب یہ کہ بہانے بازوں کا تو درست بھی ہوتے ہیں, بازوں کا غلط بھی ہوتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
سے یہ بھی سوال یہ کرنا تھا کہ جو مرحومین ہمارے عزیز رشتے دار پوسٹ رشتے دار ہوتے ہیں, ان کے بارے میں دل میں بچوں سے خیال آتے رہتے ہیں کہ ہم یہ کر لیتے یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں, یہ بچ جاتے ہیں, ان کے بارے میں کیا خیال ہے, ان کا کیا علاج ہے؟
اللہ اللہ, اللہ نے جیسا مقدر کیا جو چاہا ہوا. اب یہ کہ مرنا تو ہے ہی ہے, تو موت کا تو ویسے علاج نہیں, سب نے مرنا ہے. اس لیے اب وہ جو دنیا سے چلا گیا, اب اس میں یہ وسوسے پالنا یا اپنے آپ کو پریشانیوں میں ڈالنا, اللہ کی رحمت پر نظر رکھیں, اس کے لیے دعا کریں گے, اللہ کریم اس کی بے حساب مغفرت کر دے. وہ آ بھی جائے گا تو پھر چلا جائے گا بالفرض, میرے کو جانا تو ہے.
ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے کہ بارش کے پانی میں گٹر کا پانی اکثر شامل ہو جاتا ہے, تو ہمیں اس سے کس طرح پاکی حاصل ہوگی؟ کیا یہ پانی پاک ہوتا ہے؟ بارش کا رہنمائی فرماتے ہیں.
دیکھو, بارش کا پانی جو برس رہا ہے یہ تو ہے پاک. اب یہ جو گلیوں میں یہ جب یہ چلنا شروع کرتا ہے, تو اب اس میں اگر گٹر کا پانی مل گیا ہے, یعنی ناپاک پانی, کوئی ناپاک پانی مل گیا ہے, نجاستی بھی ہوتی ہے, گھوڑوں بکروں کی مینگنیاں لیدیں یہ سب ہوتا ہے اس میں. لیکن یہ کہ یہ جو پانی چل رہا ہے اور اس میں نجاست کا اثر نہیں ہے, نجاست کی وجہ سے نہ رنگ تبدیل ہوا ہے, نہ نجاست کی وجہ سے اس میں کوئی بدبو, نجاست کی وجہ سے بدبو آئی ہے یا نجاست کی وجہ سے اس کا ٹیسٹ چینج ہوا ہے, ایسی کوئی انہیں اس میں علامت نہیں ہے, تو یہ پاک ہے. ورنہ تو یہ کہ قدم بھی نہیں بڑا بڑا سکتے آپ, یہ سارا ہر جگہ کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی ہے نجاست ہے راستوں میں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے آسانی دی ہے کہ جب تک یقینی طور پر کوئی ہمیں مطلب اس کا علم نہ ہو کہ یہ ناپاک ہے, اس وقت سے پہلے وہ ناپاک نہیں ہے, پاک ہے. پانی اگر رک بھی گیا تب بھی پاک ہے, جب تک اس میں نجاست کا اثر ظاہر نہ ہو. ہاں, اگر رک گیا جیسے یہ گڑا ہے, اب یہ گڑا ہے پانی کا اور یہ دہ در دہ سے کم ہے, چھوٹا سا گڑا ہے جیسے, اب آپ نے دیکھ لیا بچہ اس میں پیشاب کر رہا ہے مثال کے طور پر, تو یہ گڑے کا پانی ناپاک ہے. اور اگر پتا نہیں ہے, پیشاب کیا دیکھا نہیں ہے, خالی وہم کرنا کہ یہ گڑے میں جو پانی ہے اس میں کچھ ہو گیا ہوگا, کچھ یہ ہو گیا ہوگا, کچھ وہ ہو گیا ہوگا, اس کا رنگ بھی کالا ہے, تو بھائی کوئلہ بھی تو کالا ہوتا ہے, کوئلہ ناپاک تھوڑی ہوتا ہے, بندہ بھی کالا ہوتا ہے تو ناپاک تھوڑی ہوتا ہے. اس طرح مطلب یہ کہ بہار شریعت میں صاف لکھا ہوا ہے کہ راستے کی کیچڑ پاک ہے, وہی کہ جب تک اس کا ناپاک ہونا معلوم نہ ہو. بارش میں چلتے ہیں تو پیچھے وہ چپلوں سے وہ چھینٹے اڑتے ہیں, کتنے چھینٹے اڑ جاتے ہیں, یہ سب جب تک کنفرم نہ ہو جائے اس وقت تک یہ پاک ہے, نماز پڑھیں گے ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے تین مرتبہ پڑھا اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم محمد.
خوف خدا عشق مصطفی علم عمل اصلاح معاشرہ فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ,
ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ.